بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور ان کی گہری سوچ تھی میزان عدل قیامت کے دن قائم ہوگا اور جنت اور جہنم. ان سب امور کے اندر وہ سوچ میں پڑ گئے. سوچتے سوچتے کہنے لگے کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہیں ہوتا، کاش کہ میں کوئی گھاس ہوتا کہ کوئی چوپایا آ کر کے مجھے چر لیتا اور مجھے آخرت میں دوبارہ پیدا نہ کیا جاتا اور مجھے حساب کتاب جنت جہنم وغیرہ کا فکر نہ ہوتا. اس طرح کی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور معصیت اور گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا مراقبہ ہر وقت یہ رہتا ہے کہ آخرت وہاں کا حساب کتاب، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے بہترین باغیچے تیار فرمائے ہیں. تم تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغ کا حال کیا ہوگا؟ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ فنن کی جمع ہے، اس کا ایک معنی آتا ہے یہ دونوں درخت، دونوں باغ بڑے شاخ والے ہوں گے، یعنی اس کے اندر جو درخت ہوں گے تو وہ بڑے شاخ والے ہوں گے. تو شاخ جتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنا سایہ زیادہ ہوا کرتا ہے، تو شاخوں کی کثرت سائے کی کثرت کو بتلا رہی ہے. بعض نے فنن کی جمع بتلایا ہے، فنن کی جمع بتلائے تو مانا ہوگا پھلوں کے، یعنی کہ اس کے اندر پھل بکثرت ہوں گے. نمبر تین، بعض نے زواتا افنان کا ترجمہ کیا ہے زواتا الوان، یعنی یہ باغیچوں کے اندر مختلف قسم کے رنگ دار درخت ہوں گے. اس لیے کہ ہم چمنستان میں دیکھتے ہیں کہیں لال، کہیں پیلا، کہیں ہرا، کہیں سفید، مختلف قسم کے درخت الگ الگ رنگ برنگی ہوا کرتے ہیں. اور بعض حضرات نے افنان کا سیدھا حاصل ترجمہ کر دیا ہے سائے کے، یعنی کہ وہ باغیچے دونوں کے دونوں بہت شاندار سائے والے ہوں گے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کو اللہ عطا فرمائیں گے. کب یہی آلائے رب کما تو تقزیبان، تم تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کا نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کون کون سی نعمتوں کی ناشکری کرو گے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر جو درخت اللہ نے بنائے اس کی شاخ کے نیچے سایہ اتنا عجیب و غریب ہوگا کہ ایک گھوڑے سوار 100 سال تک بھی اس میں چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 100 گھوڑے سوار وہاں آرام کرے تو بھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، بلکہ اتنا وسیع ہے کہ 100 گھوڑے سوار وہاں آرام کرنے کے لیے رکے تو بھی ان کو جگہ کی تنگی محسوس نہ ہوئے. اور یہ جو دو باغ کا آیت کے اندر ذکر آیا جنتان، تو ان دونوں باغ کے نام بھی مفسرین نے نقل کیے ہیں کہ ایک باغ کا نام ہوگا تسنیم اور دوسرے باغ کا نام ہوگا سلسبیل، اور بعض نے کہا ایک کا نام جنت عدن اور دوسرے کا نام ہوگا جنت النعیم، اور اس کی خوبی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جنت کے باغیچوں کے اندر جتنے بھی میوے ہوں گے وہ سب شیریں میٹھے ہوں گے. آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، ذواتا افنان فبئی آلائے ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان، اس کے اندر دو چشمے ہوں گے بہنے والے، دو چشمے. دیکھو جریان کا لفظ پانی کی کثرت کو بتلاتا ہے کہ کون سا پانی بہتا ہے، جو پانی کثیر مقدار کے اندر ہو گویا کہ جنت کے باغیچوں کے اندر جو نہریں ہوگی اس کا پانی بہت تیزی کے ساتھ کثرت کے ساتھ بہ رہا ہوگا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں چار نہریں ہوگی، دو نہر تو عرش کے نیچے سے نکلتی ہوگی، اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یفجرونہا تفجیرا، یہ عرش کے نیچے سے نکلنے والی نہر کے بارے میں فرمایا. اور دوسری زنجبیل ہوگی، اور یہ دو نہریں تو اللہ کے عرش کے نیچے سے بہتی ہوگی. رہا یہ کہ سلسبیل اور تسنیم، یہ دو جو نہریں ہوگی وہ بہنے والی ہوئی ہوگی. تو بہرحال جنت کے اندر دو طرح کی نہریں چشمے ہوں گے. تم تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس کے اندر ہر طرح کے میوے جوڑدار ہوں گے، جوڑ والے ہوں گے، دو ہر طرح کے میوے جوڑ جوڑ والے ہوں گے. اب میوے کے جوڑ کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر بعض میوے تازے بعض میوے خشک، جیسے کہ فریش فروٹ اور ڈرائی فروٹ، تازہ پھل اور سکھائے گئے پھل، جیسے کہ اب تو ہر پھل کو سکھانے کا رواج ہو گیا ہے اور ہر پھل تازے بھی کھائے جاتے ہیں سکھا کر بھی کھائے جاتے ہیں. باقی قدیم زمانے میں تازی انگور اور کشمش، تازی کھجور اور چھوارے کھارے، لیکن اب تو ہر طرح کے فروٹ تازے بھی ملتے ہیں اور سکھائے ہوئے بھی ملتے ہیں. تربوز بھی سکھایا ہوا ملتا ہے، شکر جٹی بھی سکھائی ہوئی ملتی ہے، پپیتے بھی سکھائے ہوئے ملتے ہیں، انگور بھی سکھائے ہوئے ملتے ہیں. ہر فروٹ خشک بھی ملتے ہیں اور تازے بھی ملتے ہیں. ایسا زمانہ آ گیا اب دنیا کے اندر. ہم فلسطین گئے تو جب وہاں گئے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیریکو شہر میں، تو پہلی دکان میں ہر طرح کے فروٹ خشک بھی مل رہے ہیں تازے بھی مل رہے ہیں. ایسا افریقی ملکوں میں بھی سکھانے کا بہت رواج ہے پھلوں کو، تو ہر طرح کے میوے ہوں گے، یعنی بعض تازے اور وہ خشک بھی. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ زوجان سے مراد کھٹے اور میٹھے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو پھل کھٹے ہیں آخرت میں میٹھے ہو جائیں گے، دنیا میں جو کڑوے ہیں یہاں تک کہ ہنزل کا درخت وہ بھی آخرت کے اندر میٹھا اور شیرین ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کے اندر جو پھل بنیں گے یہ طاعت اور عبادت کے برکات سے بنے ہوں گے، اس لیے وہاں کے پھلوں کے اندر کھٹا کڑوا پن نہیں ہوگا. اور دنیا کے اندر بھی جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو ہر پھل میٹھا بنایا تھا، پھر جب آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابل ناقابل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا تو اس موقع پر دنیا کے بہت سے پھلوں کو کھٹا اور کڑوا بنا دیا گیا. تو دنیا کے پھلوں میں کھٹا اور کڑوا پن یہ معصیت کا اثر ہے، اور جنت معصیت کے اثرات سے پاک ہے، اسی لیے وہاں کا ہر پھل طاعت کے ثمرات سے میٹھا اور شیرین ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا کہ جیسے کہ خشک اور تر، اسی طریقے سے زوجان کا ایک مطلب ہے کہ ایک نوع عام اور مشہور اور دوسری غیر معمولی انداز کی، ایک نوع عام اور مشہور اور دوسری غیر معمولی اور نرالی. جیسے کہ دیکھو ایک مثال لو دنیا کی، عام تو عام میں بعض اقسام انواع تو معروف و مشہور ہے، جیسے کہ لنگڑا ہے، راجا پوری ہے، حافظ ہے اور کیسر ہے اور دیسی ہے، مالگبا ہے، توتا پوری ہے، یہ سب مشہور اور معروف ہے. اور بعض انواع ایسی ہوتی ہے کہ وہ غیر معروف ہے، جیسے کہ آمرپالی ایک نئی قسم نکلی ہوئی ہے، نہایت لذیذ قسم کی آمرپالی. اب ایسی غیر معروف و مشہور، تو زوجان کا ایک مطلب یہ لیا مفسرین نے کہ جنت کے میووں کے اندر دو نوع، ایک تو عام اور مشہور اور دوسری غیر معمولی غیر معروف، جو قسم نہ تم نے کبھی چکھی ہوگی نہ کبھی سنی ہوئی ہوگی، اس طرح کے انواع اس کے اندر ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت الاستاد مولانا اسماعیل صاحب چاشنی دامت برکات، ان سے سنا تھا، ان کی یہاں پہلے آم تھا جس کے اندر پائن ایپل کی خوشبو آتی تھی، خود سن لینا ان سے یہ چیز. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی نو کہ جو دنیا میں عام وطن دیکھنے کو نہیں ملتی، تو یہ زوجان کے اندر یہ بھی آتا ہے، معروف اور مشہور اور غیر معروف اور مشہور. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. اور جنت کے اندر بچھونے ہوں گے، قالین بچھی ہوئی ہوگی، فرش گالیچے بچھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں جنتی لوگ ٹیک لگا کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. بطائنہا کہ اس کے استر ریشم کے ہوں گے، گاڑے ریشم کے اس کے استر بنے ہوئے ہوں گے. دیکھو بپانا کس کو کہتے ہیں، یہ قالین ہے آپ کی، تو قالین کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اور ایک اس کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے، تو اوپر والا جو حصہ ہے اس کو تو زہارا کہتے ہیں، جو بیٹھنے والے کے بدن سے مشق کرتا ہے، اور جو حصہ زمین سے لگتا ہے نیچے کا اس کو بپانا کہا جاتا ہے. تو جنت کے اندر جو قالینیں بچھی ہوئی ہوگی، تو دبیز ریشم کی، گاڑے ریشم کی، تو نیچے کی اس کی استر ہوگی، اور اوپر والا حصہ جو جنتیوں کو لگتا ہوگا وہ نرم نازک باریک اور پتلی ریشم کا وہ بنا ہوا ہوگا. تو گویا کہ اس کا جب نیچے والا استر اتنا قیمتی، تو اوپر والے کا تو کیا حال ہوگا، اتنے بہترین قالینوں کے اوپر جنتی لوگ آرام سے ٹیک لگا کر کے پڑے ہوئے ہوں گے. بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان. مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی قالینوں کا ظاہری حصہ اللہ تعالی کے انوار کا ہوگا. آپ کہیں گے انوار سے کیسے ظاہری حصہ بنے، تو کا انوار کو منجمد شکل کے اندر پیش کیا جائے گا، اور انوار جامدہ وہ جو ہے اوپر لگے ہوئے ہوں گے اور اس کے اوپر جنتی لوگ بیٹھیں گے. تو اس کو تو دنیا میں ہم کسی مثال سے بھی نہیں سمجھ سکتے، یہ تو وہیں جا کر کے مشاہدہ اور جو ہے استفادے کی چیزیں ہیں. وجن الجنتین دان، اور دونوں جنت اور دونوں جنت کے میوے جھکے جھکے قریب آ جائیں گے جنتیوں کے. دیکھو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنت کے میووں کا حال ہے، دنیا کے اندر تو میوے ہیں نا کتنی اونچائی کے اوپر, سروپی کے اوپر چڑھنا پڑے تو سرو پہ آوے, کھجوری پہ چڑھنا پڑے تو کھجور آوے, اور آم کے اوپر بھی اوپر چڑھ کے ویڑنا پڑے تو آم آوے, چیکوڑی پر بھی چڑھنا پڑے تو چیکو ہاتھ میں آوے. کتنی محنت سے پھل اتارنے پڑتے ہیں جنت کے اندر ایک دم قریب قریب آسانی سے کے ساتھ. وجنل جنت میدان, دنیاوی پھل اور جنت کے پھلوں میں تین طرح کا فرق ہوگا. نمبر ایک, دنیا کے پھل اونچی اونچی شاخوں پر ہوتے ہیں, ان کو اتارنا مشکل ہوتا ہے, جبکہ جنت کے پھل اتنے نیچے ہوں گے کہ جنتی لوگ جنت کے قالینوں کے اوپر آڑے پڑ کے بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر کے اس کو توڑنا چاہیں گے تو بھی اطمینان سے توڑ لیں گے. تو جنت کے قالینوں پر حوروں کے ساتھ پڑے ہوں گے اور وہاں آ کر کے وہ لٹک رہے ہوں گے پھل, تو وہ پھل آرام سے توڑ کے بیٹھ کے کھا لیں گے, ایسے پھل وہاں پر ہوں گے. نمبر دو, جنت کے دنیا کے اندر پھل کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھلوں کو حاصل کرنے کے واسطے انسان کو محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے, مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. بھائی وہ گرا فیکچر ہو گیا, کیوں؟ سزا وہ بورڈ پاڑنے چڑھا تھا اور بوڈی ٹوٹ پڑی, بوڈی کی ڈاڑ کی ٹوٹ پڑی اور گر گیا نے فیکچر ہو گیا, اور سر پھوٹ گیا. کیسے پھوٹ گیا؟ آملی پہ چڑھا تھا اور آملی کا جھڈا ٹوٹ گیا اور گرا اور سر پھوٹ گیا. تو دنیا کے پھلوں کے اندر مشقت ہے اور آخرت کے پھلوں کے اندر کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہے. صرف آم کو ویڑنے جا رہے تو لال لال چوٹیوں کا سامنا کرنے کا اور جو ہے اس سے مقابلہ کرنے کا وہاں کچھ بھی نہیں, وہاں آسانی کے ساتھ وہ پھل انسان کو حاصل ہو جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ جنت میں دنیا کے اندر اگر ایک پھل کے پاس جاوے تو دوسرے پھل سے آدمی دور ہو جاوے. مثلاً آم پاڑنے گیا, آم لینے گیا تو چیکو دور ہو جائیں گے, اور ناریلی پر گیا تو ڈھیر دور ہو جائیں گے. جبکہ جنت کے اندر تمام قسم کے پھل اپنی شاخوں کو آپ کے قریب لا کر کے لٹکا دیں گے, جو چاہے توڑو اور جو چاہے کھاؤ. یہ تین طرح کا پھل ہوگا دنیا, اور تین طرح کا فرق ہے دنیا اور جنت کے پھلوں کے اندر. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف, فیہن ان جنت کے باغیچوں میں, العلالی اور بالا خانوں میں, والقصور اور محلوں میں, فیہن جنت کے باغیچوں میں, بالا خانوں میں, محلوں میں, قاصرات الطرف نظروں کو نیچی کروا ڈالے ایسی حوریں ہوگی, یعنی اتنی خوبصورت حور ہوگی کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہوں کو نیچی کروا ڈالے, دوسری طرف نظر اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, یا وہ خود نیچی آنکھوں والی ہوگی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف وہ دیکھتی نہیں ہوگی. چنانچہ وہ جنت کی حوریں کہے گی اپنے شوہروں سے, عزت ربی, میرے رب کی عزت کی قسم, اس جنت کے اندر اے میرے شوہر نامدار, آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت میری نظر کے اندر نہیں ہے. الحمدللہ الذی جعلک زوجی, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آپ کو میرا شوہر بنایا, وجعلنی زوجتک, اور مجھ کو آپ کی بیوی بنایا, میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. یہ جنت کی حور جو ہے بولے گی, فقاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کہ ان حوروں کے اندر تصرف نہیں کیا ہوگا, ان حوروں کو کسی نے استعمال نہیں کیا ہوگا ان سے پہلے, یعنی جن کے لیے بنائی گئی ہے ان سے پہلے نہ کسی جنات نے ہاتھ لگایا ہوگا, نہ کسی انسان نے ان کو چھیڑا اور ہاتھ لگایا ہوا ہوگا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ طمس سے مشتق ہے, لم یطمثہن طمس سے, اور طمس کے معنی آتے ہیں حیض کے خون کے, گویا کہ حیض کے خون والی عورت کو طامسہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور یہاں یہ کنایہ لیا گیا ہے کہ کسی نے ان کے ساتھ مباشرت نہیں کی ہوگی, کسی نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی نہیں کی ہوگی. چنانچہ یہ جنت کی حوروں کے بارے میں ہے. بعض حضرات کہتے کہ دنیاوی عورتوں کو بھی جب نئی تخلیق سے وہاں بنایا جائے گا تو وہ ایسی ہوگی کہ دنیاوی عورتیں بھی جو ہے نئی طرح بننے کے بعد نہ کسی انسان نے ان کو چھیڑا ہوگا نہ کسی جنات نے ان کو چھیڑا ہوا ہوگا. ہویا کہ نئے طریقے سے بغیر ولادت کے یہ پیدا کی گئی ہوگی. دنیا کی عورتیں تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آتی ہیں, اور یہ جنت کی حوریں بغیر ماں کے پیٹ کے اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا کی گئی ہوگی. چنانچہ جو حوریں انسانوں کے لیے بنائی گئی اس کو کسی دوسرے انسان یا کسی جنات میں چھویا نہیں, اور جو حوریں جنات کے لیے بنائی گئی ان حوروں کو نہ کسی جنات نے نہ کسی انسان نے چھیڑا ہوگا. اس سے مفسرین نے ایک دوسرا مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جنات بھی صحبت کرتے ہیں اور انسانوں کی طرح ان کے اندر بھی مباشرت ہوتی ہے. تو ان حوروں کو ان سے پہلے کسی انسان اور جنات نے چھیڑا نہیں ہوگا. بعض مفسرین نے یوں نقل کیا کہ یہ دنیاوی عورتوں کی باری سبحانہ و تعالی تخلیق کریں گے, جس کو آگے آیت میں انا انشأناہن انسان آخر, کہ ہم انسان آخر کا مطلب دنیا میں جو ان عورتوں کی ساخت اور پیدائش ہے اس کے علاوہ نئی ساخت اور نئی پیدائش پر اللہ بنائیں گے. اسی لیے تو آتا ہے کہ بھائی دنیا کی کالی کلوٹی وہ بھی وہاں آخرت میں حور سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. کوئی دنیا میں جاری جیسے جیسی ہو تو ابھی آخرت کے اندر جیسے جنتی لوگ چاہیں گے ایسی وہ حور ہو جائے گی. تو دنیا کی بیویوں کو نئے طریقے سے اللہ تعالیٰ بنائیں گے, یہ بھی اس کے اندر ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان, ایسا لگے گا کہ وہ حوریں یاقوت ہیں اور مرجان ہیں, ایسا معلوم ہوگا. یاقوت کہتے ہیں کہ قیمتی قسم کا موتی ہوا کرتا ہے, آگ بھی اس کو کالا نہیں کر سکتی, آگ اس کو جلا بھی نہیں سکتی. یہ ان صفائی جسم کی طرف آیت میں اشارہ ہے, نہ ان کے اندر بدبو, نہ ناک کی ریت, نہ حیض کا خون, نہ بغل کی بدبو, ہر طرح کی گندگیوں سے پاک. نہ تو ان کے اندر دنیاوی عورتوں کی طرح نخرے, نہ تو ان کے اندر تکبر. دنیا میں تو حسن آوے تو تکبر بھی آ جائے, نہ تو غرور, نہ تو اترانہ, ہر چیز سے وہ عورتیں پاک ہوگی. اور ان کا جسم بھی ایک دم صاف ستھرا, بیوٹی پارلر بھی جانے کی ضرورت نہیں اور لکس صابو بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. کأنہن الیاقوت والمرجان, مرجان یہ سفیدی کے اندر تشبیہ دینی ہے کہ جس طریقے سے صاف ستھرا مرجان ہوتا ہے اس طرح یہ جنتی حوریں بھی ایک دم صاف ستھری ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان جنت کی حوروں کا حال یہ ہوگا کہ اگر وہ 70 جوڑے پہن کر کے آئے گی, 70 سوٹ پہن کر کے آئے گی, تو بھی اس کی ہڈیوں کا پنڈلی کے اندر کا گوزا نظر آتا ہوگا, اس طرح وہ صاف جو ہے سفید رنگ کی ہوگی. دنیا میں بہت گوری ہو تو تشبیہ دینے میں کیا کہتے ہیں, جو پانی پیتی ہے تو گلے میں اترتا دکھتا ہے, तो वहाँ तो 70 जोड़े पहनने के बावजूद भी उसकी जो है पिंगली की हड्डी का गुदा नजर आता होगा, ऐसी सफेद रंग की होगी। सभी अली आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तुम तुम्हारे रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, ये हल जो आया आयत करीमा में, तो इसके बारे में मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि हल कुरान मजीद में मुख्तलिफ मानी के लिए आया है। नंबर एक, हल बमाना कद, जैसे सूरह दहर के शुरू में हल अता अलल इंसान हीनुम मिन दहर, वहाँ कद के माने के अंदर आया कि पक्की बात यह है कि इंसान के ऊपर एक ऐसा जमाना गुजरा। नंबर दो, हल बमाना इस्तिफाम, और आम मतन जब हल आता है तो मुतबादिर इलल फहम इस्तिफाम ही होता है, जैसे कुरान में है फहल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का। नंबर तीन, हल बमाना अम्र, जैसे कि फहल अंतुम मुंतहून, क्या अब भी नहीं रुकोगे तुम लोग, अब भी बाज नहीं आओगे। नंबर चार, हल बमाना नफी, जैसे फहल अलर रसूल इल्लल बलाग, हमारे रसूलों की जिम्मेदारी और कोई नहीं, बस बात पहुंचा देना। तो हल जना नाफिया की ही के माने में है, हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान यानी जो आदमी इताअत और बंदगी करे अल्लाह ताला उसको नेमतों की दौलत से मालामाल फरमाएंगे। इस आयत करीमा के अंदर एहसान का लफ्ज एहसान के मुकाबले में आया, क्या मतलब इसका? एक मतलब तो मुफस्सिर ने बयान किया कि जो आदमी इताअत करेगा अल्लाह उसको नेमतें अता फरमाएंगे। दूसरा मतलब, कामिल इखलास वालों को कामिल सवाब अता फरमाएंगे। पहले एहसान का मतलब कामिल इखलास, जैसा कि आपने हदीस एहसान में पढ़ लिया, अंताबुदल्लाह मल एहसान अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, तो कामिल इखलास। और दूसरे एहसान का मतलब है कामिल सवाब। नंबर तीन, जो आदमी नेकी करेगा हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, तो उसको जमाल इलाही के दीदार की दौलत से नवाजा जाएगा। दूसरे एहसान का मतलब जमाल इलाही के दीदार से उसको आखिरत के अंदर नवाजा जाएगा। एक हदीस में भी आयत का मतलब बयान किया गया है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की, हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, और उसके बाद इरशाद फरमाया तुम जानते हो तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। तो सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल बखूबी जानते हैं अल्लाह ने क्या फरमाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, यानी जिसको मैंने तौहीद की नेमत अता की मैं उसको जन्नत दे कर के रहूंगा। तो या पहले एहसान का मतलब तौहीद, दूसरे एहसान का मतलब जन्नत। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं पहले एहसान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करना और शरीए मुहम्मदी के ऊपर अमल करना, और दूसरे एहसान का मतलब है जन्नत का मिल जाना। एक मतलब ये बयान किया गया कि जो आदमी नेकी और बंदगी करेगा अल्लाह सुबहानहु व ताला उसको नेकी अता फरमाएंगे, अजर और सवाब अता फरमाएंगे। हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, और दुनियावी एतबार से भी इसमें से ये बात निकल सकती है, कोई तुम पर एहसान करे तो तुम भी उन पर एहसान करो जैसे अल्लाह तुम पर एहसान करते हैं। वासिन कमा हसन अल्लाहु इलैक, कोई तुम पर एहसान का मामला करे तुम भी उनके साथ एहसान का मामला करो। कभी अली आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान वमिन दूनिहिमा जन्नतान, ये पहले वाले जो दो बागी से गुजरे आयत नंबर 46 में, इनके अलावा दूसरे भी दो बागी से होंगे। ये लफ्ज़ दून, एक माना उसका क्या, गैर का, کہ پہلے والے باغیچوں کے سوا دوسرے دو قسم کے باغیچے ہوں گے. اور بعض نے دون کو مراد لیا ہے کم درجے کا، کہ پہلے والے دو طرح کے باغیچوں کے مقابلے میں دوسرے کم درجے کے دو اور باغیچے بھی جنت کے اندر ہوں گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، یہ دو باغیچے پہلے کے مقابلے میں کم درجے کے ہوں گے. چنانچہ پہلے اور دوسرے باغیچے میں کیا کیا فرق ہوگا، حضرات مفسرین نے اس کے اوپر بڑا کلام کیا ہے. نمبر ایک، پہلے جو باغیچے اوپر گزرے آیت نمبر 46 کے اندر، اور یہاں آ رہے ہیں آیت نمبر 62 کے اندر، تو پہلے جو دو باغیچے ہیں یہ والسابقون والمقربون کے لیے ہوگا. جو آگے آ رہا ہے سورہ واقعہ میں والسابقون السابقون اولئک المقربون، تو سابقون اور مقربون کے لیے وہ اوپر والے دو باغیچے، اور یہ نیچے والے جو دو باغیچے ہیں یہ عام جنتیوں کے واسطے. قرینہ کیا؟ کہ وہاں ولیمن خوف کی قید ہے، اور یہاں باغیچے کو بیان کرتے وقت پر کوئی قید نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ نیچے کے دو کم درجے والے باغیچے عام ایمان والوں کے لیے، اور پہلے والے سابقون الاولون کے واسطے. دوسرا فرق یہ ہوگا کہ اوپر والے دونوں باغیچے سونے کے، اس کے اندر تمام برتن بھی سونے کے، ہر چیز وہاں گولڈن سونے کی ہوگی. اور ان دونوں باغیچوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ باغیچے اور اللہ تعالی کے درمیان صرف عظمت الہیہ کی چادر حائل ہوگی، یعنی جب چاہیں گے اللہ تعالی کا دیدار ہو سکے گا. اور یہ دوسرے جو باغیچے ہیں یہ دونوں چاندی کے ہوں گے، اور وہاں کی ہر چیز چاندی کی بنی ہوئی ہوگی. نمبر تین، تیسرا فرق یہ ہے کہ دونوں چشموں کے اندر، دونوں جنتوں میں چشموں کے اعتبار سے فرق ہوگا. پہلی جنت سونے کی، دوسری چاندی کی. تیسرا فرق کیا؟ دونوں جنتوں میں چشموں کے اعتبار سے فرق. اس لیے دیکھو، اوپر والی جنت کے لیے کہا گیا تجریان، چشمے پانی بہتا ہوگا، اور جریان کثرت ماں کی دلیل ہے. اور یہاں فرما گیا نداحتان، ابلتے ہوئے، اور ابلتے ہوئے میں کثیر ہونا ضروری نہیں. بعض مرتبہ پانی ابلتا ہے، وہ قلیل مقدار کا پانی بھی ابلتا ہوا ہوتا ہے. تو تیسرا فرق ہے دونوں باغیچوں کے اندر پانی اور چشموں کے اعتبار سے. چوتھا فرق یہ ہے کہ اوپر فرمایا گیا زواتا افنان، شاخیں بہت ساری، رنگ الگ الگ، سایہ بڑا گہرا، اور یہاں کے لیے کیا فرمایا مدہامتان، گہرے سیاہ، گہرے ہرے، اتنے گہرے ہرے ہوں گے کہ وہ سیاہی کی طرف مائل ہوں گے. دیکھو ڈارک گرین جو ہوتا ہے، گہرا سیاہ، وہ تھوڑا سا کالا جیسا معلوم ہوتا ہے. تو دونوں باغیچوں کے اندر بھی، دونوں باغیچوں کے سائے اور پتوں کے اندر بھی تھوڑا سا فرق کیا جائے گا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اوپر والے باغیچوں کے لیے فرمایا گیا حل جزا الحسان الا الحسان، وہاں اخلاص اور احسان کی بات آئی. اور اب جو باغیچے آ رہے ہیں وہ من دون ہیما کے بعد، وہاں ایسی کوئی قید نہیں. کیا مطلب؟ جن کے اندر اعلیٰ درجے کا اخلاص اور احسان نہیں ہوگا، عام مومنین پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھ لے ہوئے، فرض ہے تو زکات دے گئے، حج کرے، نہیں ہوئے تو کچھ نہیں. اعلیٰ درجے کا احسان اور اخلاص ان میں نہیں ہے، لیکن وہ عام مومنین ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ باغیچے اور جنت عطا فرما دیں گے. یہ دونوں جنتوں کے اندر فرق ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، اس کے علاوہ اور بھی دو باغیچے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب مفسر نے کیا کہا کہ یہ دو باغیچے بھی پہلے قسم ہی کے لوگوں کے واسطے ہوں گے، گویا کہ پہلی قسم کے لوگوں کے واسطے ہی یہ دوسرے دو باغیچے بھی ہوں گے، گویا کہ چار ہو گئے. فیہما عینان نضاختان، جس کے اندر پانی کے دو چشمے جوش مارتے ہوں گے. فوارا فور سے ہیں، یعنی جس میں پانی اچھلے ابلے. فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو تم تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما فاقہ و نخل و رمان، ان دو باغیچوں میں میوے ہوں گے اور کھجور ہوگا اور انار ہوگا. دیکھو میوے جو ہے نا، میوے غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے. آدمی میووں کو جو کھاتا ہے بطور غذا کے لیے اور بطور دوا بھی. کہتے ہیں بھائی ان کی کمزوری بہت ہے، چلو بھائی شیپ کھلاؤ تاکہ طاقت آوے. بھائی ان کے اندر وٹامنس کی کمی ہے، تو بھائی سنترا موسمی کا جوس کھلاؤ تاکہ جو ہے قوت آ جائے. تو فاقہ اور میوے دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے، اس کے اندر دونوں خصوصیات ہیں. اور یہی حال انار کا بھی ہے کہ انار بھی میوا بھی بنتا ہے، دوا بھی بنتا ہے. کسی کو پیٹ خراب ہو، دست آتے ہو، تو انار کا جوس پلا دو اس کو، تو اس کو فائدہ ہو جائے گا. تو میووں میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں طرح کی صفات رکھی ہے، اور کھجور اور انار کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا، اس کے خاص مخصوص فائدوں کو سامنے رکھ کر کے. بعض روایتوں میں ہیں کہ ہر انار کے اندر جنت کے پانی کا ایک خطرہ ہوا کرتا ہے. فیہما فاقہ و نخل و رمان، اس سے معلوم ہے کہ ایک انار ایک آدمی کھاوے، پتہ نہیں کون سا خطرہ ہو جنت کا ہو. اس لیے انار کو جو ہے تقسیم نہیں کرنے کا، ایک انار ایک آدمی کھا جا رہا ہے، دوسرا دوسرا انار کھاوے. فیہما فاقہ و نخل و رمان، مفسرین فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ جنت کے کھجوروں کے درختوں کے تنے، کھجور کے درخت کے جو تنے ہوتے ہیں وہ سبز زمرد کے ہوں گے. سبز زمرد کے تو اس کے تنے ہوں گے، اور پتے وہ لال رنگ کے سونے کے ہوں گے، اور ان میں سے جو ریشے نکلیں گے ان ریشوں میں سے اہل جنت کا لباس تیار کیا جائے گا. اب سوچو کہ زمرد کا تنا اور سونے کے پتے، تو ریشے اس کی کتنی قیمتی ہوں گے، اور اس ریشے کے اندر سے جو کپڑے تیار کیے جائیں گے وہ کتنے بہترین ہوں گے. اور جنت کے کھجوروں کے پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوں گے، بڑے بڑے مٹکے جیسے کھجور یا ڈول جیسے بڑے بڑے کھجور، اور وہ کھجور دودھ سے زیادہ سفید ہوں گے، اور وہ کھجور شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم نرم ہوں گے، اور اس کے اندر گٹلی بھی نہیں ہوگی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں. تو ورمان فبأی آلائی ربکما تکذبان فیہن خیرات حسان. خیرات، یہ لفظ دو معنی کے لیے آتا ہے. ایک تو خیر اور شر کے مقابلے کے اندر، یعنی وہاں کی عورتیں اچھی ہوگی، دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہوگی معمولی معمولی باتوں میں لڑے اور جو ہے بک بک کرے، ایسی نہیں ہوگی، اچھے اخلاق والی ہوگی. تو اور دیکھو دنیا کے اندر تو بیوی کے سامنے دوسری بیوی کا خالی لفظ بولو تو وہ سوا سوا فٹ اچھلے، اور اس دن روٹی بھی کالی ہو جائے اور سالن بھی جل جائے، لیکن وہاں 72 ہورے ہوگی، پھر بھی ان کے دلوں کے اندر کوئی کینہ نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، ایسی صاف دل کی وہاں کی عورتیں ہوگی. فیہن خیرات حسان، اس کے اندر جو ہے خوش اخلاق، خوش رنگ، بہت حسین، اچھے مزاج اور اچھی طبیعت والی عورتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے. حسان ان کا حسن چہرے کا، کوئی بڑا نرالا اور بڑا خوبصورت ہوگا. فبأی آلائی ربکما تکذبان، تم تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کہ دنیا یہاں پر ان آیتوں کے ذیل میں جہاں حوروں پر مفسرین نے اتنی باتیں لکھی ہے کہ بس. تو ایک مسئلہ ہے کہ بھائی کوئی عورت ایسی ہو کہ دنیا میں اس کے متعدد شوہر ہوئے ہو, ایک شوہر کے نکاح میں تھی, پھر طلاق کیا وفات ہو گئی, پھر دوسرے سے نکاح کیا, پھر طلاق کیا وفات ہوئی, پھر تیسرے سے نکاح کیا, جس کے متعدد شوہر ہوئے, تو جنت میں کس کے نکاح میں رہے گی؟ تو بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ ان کو اختیار دیا جائے گا کہ تجھے جس شوہر کے ساتھ رہنا اس کے ساتھ تو رہ لے, اور بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری کے ساتھ جو آخری شوہر اس کا تھا. اور یہ خاص طور پر طلاق والی صورتوں کے اندر زیادہ مناسب ہے کہ ایک بیوی کو ایک شوہر نے طلاق دے دی, پھر دوسری کے یہاں وہاں طلاق ہو گئی, پھر دوسری کے یہاں وہاں طلاق ہو گئی, تو آخر تک جس نے نبھائی, جب اپنا برتن خراب ہے کبھی چلاؤ, تو جس نے نبھائی اور زندگی تک اس کو باقی رکھا, تو آخری شوہر کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں رہے گی. فیہن خیرات حسان, اس جنتوں کے اندر ان کے محلوں میں بڑی اچھے اخلاق والی خوبصورت چہرے والی ہورے ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان مقصورات فی الخیام, وہ خیمے میں چھپی ہوئی پھیری ہوئی ہوگی, دنیا کی عورتوں کی طرح رکھڑتی پھرتی نہیں ہوگی کہ کبھی بازار میں, کبھی چوپاٹی پہ, کبھی پول کے اوپر, اور کبھی جو ہے منڈی میں, رکھڑتی پھرتی نہیں ہوگی کہ جہاں چاہے وہاں گھومے پھرے اور جو ہے جاوے, نہیں, ایک ہی جگہ وہ چھپ کے بیٹھی رہے گی محلوں کے اندر. دیکھو جنت میں بھی حوروں کا ایک جگہ رہنا یہ پسندیدہ ہے, تو دنیا میں تو بدر جہولا وقر نفی بیوتی کن, ایک جگہ رہنا زیادہ پسندیدہ, جنت میں بھی حوروں کا مستور ہونا پسندیدہ, تو دنیا کے اندر بھی عورتوں کا مستور ہونا بدر جہولا پسندیدہ. مقصورات فی الخیام, وہ خیموں کے اندر چھپی ہوئیاں ہوگی. کہتے ہیں کہ جنت کے اندر جو خیمہ ہوگا وہ خالی موتی کا ہوگا, یعنی موتی کو اندر سے کھرید کر کے اندر خیمے بنائے گئے ہوں گے, اور وہ موتی کتنا ہوگا, 70 ہاتھ تو اس کی لمبائی ہوگی, ایسے بڑے بڑے موتی کے شاندار خیمے بنے ہوئے ہوں گے, اس کے اندر یہ حورے آرام سے بیٹھی ہوئی ہوگی. اور عجیب و غریب ہوگی یہ خیمے کہ ایک اس خیموں کے اندر مختلف جگہوں پر حور ہوگی. اب ظاہر بات ہے کہ 70 ہاتھ لمبا موتی تو خیمہ کتنا بڑا, تو ادھر بھی حور, ادھر بھی حور, ادھر بھی حور, اور معاملہ ایسا ہوگا کہ یہاں کی حوروں کو وہاں والیاں نہیں دکھے, وہاں والیوں کو یہاں والیاں نہیں دکھے, لہٰذا جنتی پہلے یہاں فارغ ہوگا, پھر وہاں جائے گا, پھر وہاں فارغ ہوگا, پھر وہاں فارغ ہوگا, اس طرح وہ آٹے گھیرے مارتا رہے گا, اور کوئی کسی کا کوئی منظر دیکھ نہیں سکے گی. مقصورات فی الخیام, خیموں کے اندر رکی اور ٹھہری ہوئی حوریں ہوگی. مفسرین فرماتے ہیں کہ حور, کہتے ہیں کہ یہ لفظ حوراؤن سے مشتق مانا جاتا ہے, جس کی آنکھوں کا حدقہ بہت سیاہ ہو, حدقہ یعنی پتلی, بیچ میں جو پتلی ہو وہ سیاہ ہو, اس کو حور کہتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آنکھوں کی سیاہی حسن ہے, آنکھوں کا نیلگو یا سفید ہونا حسن نہیں ہے. دنیا میں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کی آنکھیں بھی جو ہے نا نیلگو رنگ کی ہے, تو وہ تو بلاڑی جیسی آنکھ کوئی حسن کی علامت نہیں ہے, بلی جیسی آنکھ. جنت کی حوروں کی جو ہے کالی کالی پتلیاں ہوگی, یہ حسن کی علامت, اور اطراف کی جو سفیدی ہے وہ نہایت سفید ہوگی, اور پلکیں ان کی چمکدار ہوگی, اور پلکوں کے ارد گرد سفیدی لگے گی, جیسے کہ آج کل بہت سی چیزیں لگاتی ہے, تو سفیدی قدرتی ہوگی وہاں پر, اور بدن گورا ہوگا, اور پوری آنکھ جو ہے ان کی ہرن کی طرح چمکیلی ہوگی. دنیا میں کسی عورت کی آنکھیں ہرن کی جیسی نہیں ہوتی, محض مجازن استعارتن تشبیہ دینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, باقی وہاں حقیقت کے اندر تو جنت کے اندر ان کی حوروں کی آنکھیں وہ ہرن کی طرح چمکیلی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا, بلکہ مشک اور کافور اور زعفران سے بنایا, اس لیے میل میل بھی نہیں نکلے گا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی حور دنیا کے سمندروں کے اندر تھوک دے دے تو اس کے لعاب دہن سے اور اس کی میٹھیائی سے سارے کھارے سمندر بھی میٹھے ہو جائے. تو اس طریقے سے جو ہے جنت کی حوروں کا لعاب دہن ہوگا. صحیح بخاری کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک خیمہ ہے موتی کا جس کا عرض 60 میل کا ہوگا, 60 میل کا, اور ایک روایت میں ہاں 60 میل کا ہوگا, اور اس کے ہر ہر کونے کے اندر جو ہے 70 70 جنت, اس کے ہر کونے میں جنتی بیویاں ہوگی جو دوسرے کونے والوں کو نظر نہیں آئے گی. مومن ان سب کے پاس آتا جاتا رہے گا. بعض روایتوں میں 30 میل کے موتی کا بھی تذکرہ آیا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے کہ جنت کے خیمے ایک ہی موتی کو تراش کے بنائے گئے ہوں گے اور اس کے اندر 70 دروازے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک موتی کا خیمہ 4 فرسخ چوڑا جس میں 4000 دروازے ہوگے اور ہر چوکھٹ اس کی سونے کی بنی ہوئی ہوگی. تو مقصورات فی الخیام قد ای علی ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان قد ای علی ربکما تکذبان. وہ ٹیک لگائے ہوئے لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, کہ ان حوروں کو بھی ان سے پہلے نہ تو انسان نے چھیڑا نہ تو جنات نے چھیڑا. دیکھو دنیا کے اندر تو کیا ہوتا ہے کہ گارنٹیڈ چیز بہت مشکل, خاص کر کے اس زمانے کے اندر کچھ نہ کچھ تو چھیڑ چھاڑ اور کچھ نہ کچھ تو اللمم کے درجے مکاتا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہوتا ہے. کوئی بہت نیک صالحہ پارسا کہیں آپ کو مل جائے تو آپ کا نصیب, باقی عام متن اللمم سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے. بعض مرتبہ بعض لوگ جو ہے بہت تحقیقات کرتے تو پھر مجھے ان کو کہنا پڑتا ہے ابو تو طالب علم کے زمانے میں کیسا تھا مجھے معلوم ہے, سیدھا سیدھا جو پیغام آیا شادی کر لیں گے ورنہ دادا بن بدھا ہو جائے گا اور کوئی لڑکی نہیں ملے گی. تو دنیا میں ان گارنٹیڈ چیزیں ہوا کرتی ہے, اور جنت کے بارے میں یہ کہ ان کے معاملے میں نہ کسی نے ہاتھ لگایا نہ کسی نے کسی طرح کا تصور, جب دیکھنا ہی نہیں کسی کا تو پھر آگے کی کوئی چیز تو امکان ہی نہیں ہوتی. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. کھیت لگاتے ہوں گے رفرف کے اوپر جو سبز رنگ کے ہوں گے, سبز رنگ کے تکیے, سبز رنگ کے جو ہے گاؤں تکیے بچھونے اس کے اوپر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وعبقری حسان روئے دار قالینیں ہوگی اور عجیب اور انوکھے اور خوبصورت کے رفرف ہوں گے. رفرف کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, رفرف سبز کپڑے کو کہتے ہیں جس سے بیٹھنے کی چیزیں بستر فرش تکیے گدیاں یہ سب بنائی جاتی ہے, اس کو رفرف کہا جاتا ہے. بات کہتے ہیں کہ رفرف ایک خاص قسم کا کپڑا ہے اور اس کے فرش بنائے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بستروں کے اندر جو زائد حصہ ہوتا ہے اس کو بھی رفرف کہتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ چادر بچھاتے تو نیچے لٹک سی بچھاتے ہیں زائد, اسی طریقے سے بھائی بچھونا تو زائد دور تک تو اس کو رفرف کہا جاتا ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فرش کے اوپر جو سبز رنگ کی چادر وغیرہ بچھائی جاتی ہے, تکیے بچھائے جاتے ہیں, وہ رفرف کہے جاتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے پوچھا گیا اب قرین حسان کا معنی، تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں کے تکیے قیمتی ہوں گے، منقش نقشدار کپڑے کے بنے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ عرب لوگ نقش و نگار والے کپڑے کو عبقری کہتے ہیں، اور بات کہتے ہیں کہ عبقر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر کپڑوں کے اوپر نقاشی کا کام ہوتا تھا، اسی لیے وہاں کی نسبت کرتے ہوئے اس کو عبقری کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عبقر کا لفظ استعمال فرمایا کہ دیکھو یہ اس طرح کے کارنامے انجام دیتے ہیں، تو گویا کہ نئے انوکھے اور بے مثال کے اوپر یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ وعبقری حسان، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک آبادی تھی عرب کے اندر جہاں جنوں کی آبادی بہت تھی، لہذا اس کی طرف اس کو نسبت کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک آبادی ہو جہاں جن میں کثرت رہتے ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ انوکھی آبادی ہے کیونکہ یہاں جنات بہت رہتے ہیں، تو پھر یہ لفظ آ گیا ہر انوکھی چیز کے واسطے۔ تو اصل میں تو جہاں جنوں کی کثرت یا جنوں کی توالد تناسل کی وجہ سے اس کو عبقری آبادی کہا جاتا تھا، بعد میں ہر انوکھی چیز کے واسطے یہ لفظ استعمال ہونے لگا حسان۔ تو انوکھے خوبصورت تکیوں پر وہ لوگ ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے، فبی اعلی ربکما تکذبان، تم تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ چنانچہ یہ سب کی سب جو نعمتیں بیان کی گئی، یہ نعمتیں اللہ کا فضل و کرم ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی ایسی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اسی لیے اس پاک رب کا نام مبارک جو رب بڑے جلال اور بڑے اکرام والے ہیں، اس رب کا پاک نام مبارک۔ اب یہ جو لفظ ہیں ذو الجلال والاکرام، اس کے بارے میں ایک روایت آپ کو بتلائی گئی تھی کہ اس لفظ کا ورد کرنا یہ انسان کی دعا کو قبولیت کا ذریعہ ہے، جو آدمی بھی اس لفظ کا ورد کرے گا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وفادار بندوں کو، مطیع اور متقی بندوں کو ایسی ایسی نعمت عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بابرکات، جن کا نام ہی بڑا بابرکت، ان کے فضل و کرم ہے، ان کا احسان ہے، جو آدمی بھی اس کا نام لے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ برکت عطا فرمائیں گے۔ جب نام کے اندر اتنی برکت تو اس کی ذات جو ہے کتنی برکت والی اور کتنے اونچے مقام والی اس کی ذات ہے۔ تو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا نام ہے آپ کے رب کا جو اللہ بڑے جلال اور بڑے اکرام والے ہیں۔ مفسرین نے جنت کی عورتوں کا جیت بھی نقل کیا ہے کہ جنت کی جو حوریں ہوگی جو کسی جنتی کو دی جائے گی، وہ سب آپس میں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر کے خوبصورت آواز سے گائے گی، نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، ہم خوش ہیں اب کبھی ہم ناراض نہیں ہوگی، ونحن المقیمات فلا نزعن ابدا، ونحن الخالدات فلا نموت ابدا، ونحن النائمات فلا نیبس ابدا۔ گویا کہ وہ خوبصورت گیت گا کر کے اپنے شوہروں کو اپنی طرف جو ہے للچاتی ہوگی۔ حدیث کے اندر ایک جگہ یہ بھی آیا کہ اگر دنیا کا جنت کی کوئی عورت حور دنیا کی طرف ایک مرتبہ جھانک لے لے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام چیزیں خوشبو سے معطر ہو جائے، اور جنت کی حوروں کی ایک اوڑھنی دنیا اور مافیہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ Thank you.